started.
کیا حال ہے شمشاد؟ ٹھیک ٹھاک؟
الحمدللہ ٹھیک ہے.
مصروف رہے؟
جی جی.
آج ہم نے سورہ الزخرف کی 69ویں آیت سے تلاوت اور ترجمہ شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عباد اللہ خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئتكم بالحق ولكن لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وفيه يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ولا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان آتيكم بسلطان مبين وإني غصت بربي وربكم من ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين يا عباد الله خوف عليكم اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے الذین آمنوا وہ لوگ جو الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار بنے رہے وکانوا مسلمین میں یہ مفہوم یہی مفہوم نکلتا ہے اس اظہار سے وکانو مسلمین اور وہ ایمان کے ساتھ ساتھ مسلسل فرما بردار بنے رہے ادخل الجنت انتم وازواجکم تحبرون تم اور تمہارے ساتھی جنت میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہیں بہت خوش کیا جائے گا ان کے سامنے سونے کے تھالوں اور آبگینوں کے دور چلائے جائیں گے اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی ان کے دل خواہش کریں گے
اور آنکھیں جس سے لذت پائیں گی اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے. اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو وارث بنائے گئے ہو. لکوم فی حفاقیتن کثیرتن منہا تاکلون, تمہارے لیے اس میں بکثرت پھل ہوں گے جن میں سے بعض تم کھاؤ گے. ایک نظر اب ان آیات پہ دوبارہ ڈالتے ہیں ان کے سیاق و سباق کے تعلق میں. اے میرے بندو, تم پر کوئی خوف, آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم غمگین نہیں ہوگے. یہ وعدہ جو ہے اس کا تعلق صرف آخرت ہی سے نہیں بلکہ جیسا کہ میں بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دنیا میں بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے ہمیشہ خدا کے پاک بندوں سے اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا وقت آتا ہے, یہی سلوک کیا جاتا ہے. اس دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غمگین نہیں ہوتے, یا ان کے غمگین ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلسل فرما بردار بنے رہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا ذکر پہلے گزرا ہے. ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادخلوا الجنۃ, اگرچہ یہاں خطاب کی طرف منتقل ہونے کے لیے ظاہری الفاظ نہیں ہیں لیکن بیان چونکہ انہی لوگوں کا ہے اس لیے خطاب انہی سے ہے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, جنت میں تم اور تمہارے ساتھی داخل ہو جاؤ. اب ازواجکم کا ترجمہ میں نے ساتھی کا کیا ہے کیونکہ جیسا کہ میں پہلے لفظ زوج کے معنی بیان کر چکا ہوں, اس میں خاوند اور بیوی دونوں مراد ہیں, تو اس لیے لفظ ساتھی اس کا بہترین ترجمہ ہے جو دونوں پر بہتر اطلاق پاتا ہے. دون جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے ساتھی. تحبرون, تحبرون میں داخل ہونے کی حالت کا بیان ہے. اس حال میں داخل ہو جاؤ کہ تمہیں اس جنت میں بہت خوش کیا جائے گا. خوش کیسے کیا جائے گا؟ یطاف علیہم بسیاف, ان کے سامنے سونے کے تھالوں اور آبگینوں کے دور چلائے جائیں گے. اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے دل جس کی ان کے دل خواہش کریں گے. یہ جو دل خواہش کرنے والی بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی باتیں جو جنت میں نصیب ہوں گی ان میں سے ہر بات ہر جنتی کے لیے نہیں ہوگی بلکہ ہر جنتی کی خواہش الگ الگ ہے, ہر جنتی کی تمنا اور مختلف ہے. بس جس جنت کے تصور میں ان کے دل جس جنت کا تصور ان کے دل کیا کرتے تھے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پاتی تھیں, فرمایا اس جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ایک ہی جنت میں بے شمار مختلف مدارج مقرر ہو گئے اور ایک ہی جنت میں مختلف مدارج پانے والے لوگ اکٹھے ہو گئے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور تم اس حالت میں ہمیشہ رہنے والے ہو. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور اگرچہ جنت اللہ کے فضل سے ہی ہوتی ہے مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ اس کو وابستہ فرما دیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محض ایک احسان ہے بندوں پر کہ ان کی کمائی ہوئی جنت کو ان کے اعمال کا نتیجہ قرار دے رہا ہے, ورنہ فی الحقیقت تو جنت میں داخلہ اللہ کے فضل کے سوا ممکن نہیں. اور اور اس سموہا میں بھی وہ دراصل وہی فضل داخل ہے جس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو, تمہارے ان نیک اعمال کی وجہ سے وارث بنائے گئے ہو جن کی توفیق تمہیں اللہ نے دی تھی. یہ مضمون اس میں داخل ہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ, اس میں تمہارے لیے بکثرت پھل ہوں گے جن میں سے بعض تم کھاؤ گے. اب لفظ بعض منہا تاکلون کا ترجمہ بنتا ہے لفظ, تو سارے پھل کیوں نہیں کھائیں گے, بعض کیوں کھائیں گے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بیان گزر چکا ہے کہ ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق کھائے گا, تو پھل تو وہاں بکثرت ہوں گے مگر ہر پھل ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا, وہ اپنی مرضی کے پھل توڑیں گے. اس طرح باغ میں کوئی ٹولیاں داخل ہوتی ہیں, بچے بچے ساتھوں سے دیکھیں سب اپنے اپنے درخت کو چپٹ جاتے ہیں, جن کو جو پھل پسند ہے وہ اسی درخت سے وہ چپکے رہتے ہیں. تو یہ نظارہ اسی قسم کا جنت میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ہر جنتی اپنی مرضی کا پھل کھائے گا. اس لیے ہر پھل کے لیے نہیں فرمایا کہ ہر پھل کھاؤ گے, بلکہ پھلوں میں سے کچھ ہیں جو تم کھاؤ گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, یقیناً جرم کرنے والے جہنم کے عذاب میں لمبا عرصہ رہیں گے. سوری میں نے اس کا ترجمہ لمبا عرصہ اس لیے کیا ہے جیسا کہ میں نے اور آیات سے ثابت کیا ہے, یہاں خلود دراصل عذاب کی شدت کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کیونکہ جتنا سخت عذاب ہو اتنے ہی لمبے اس عذاب کے لمحے ہو جاتے ہیں. تھوڑے دیر کا عذاب بھی بعض فرق لگتا ہے کہ ازل سے رہا ہے اور ازل تک رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ خالدون کا دونوں جگہ استعمال فرمایا, مگر اس فرق کے ساتھ کہ وہاں جنت میں خالدون ہیں جہاں مزہ جلدی مٹ جاتا ہے, اس کے باوجود وہ لمبا عرصہ رہیں گے. یعنی لطف کے آنن فانن ہونے کے باوجود جو آیا اور گزر گیا ان کا لطف کبھی ختم ہی نہیں ہوگا, اور جہنم میں وہ لمحات جو چند عذاب کے لمحات ہیں ختم تو ہو جائیں گے, مگر ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کے ہمیشگی کا احساس جہنمیوں کے دل میں پیدا ہوگا. لا یفتر عنہم ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون, اس لیے وہ عذاب ان پر بہت سخت ہوگا کہ وہ ان پر نرم نہیں کیا جائے گا, ان پر کم نہیں کیا جائے گا, اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. فیہ مبلسون, وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمون, اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے. یہ پہلے بھی بارہا مضمون گزر چکا ہے, اس پر میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ دراصل ہر ظالم کو اس کے اپنے ظلموں کی سزا ملتی ہے. ونادا یا مالک لیقضی علینا ربک, اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے. یا مالک سے مراد جہنم کا فرشتہ ہے, جو سب سے اعلیٰ بڑا فرشتہ جس کے تابع اور فرشتے ہیں جو جہنم کے نظام کو جاری کر رہے ہیں. تو وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے. وہ کہے گا تم یقیناً ہمیشہ ٹھہرے رہنے والے ہو. ماکثون سے مراد ٹھہرا, کسی جگہ ٹھہرا رہنے والا. تو اس میں ہمیشہ ٹھہرے رہنے والے ہو کا مطلب بالکل واضح ہے, کسی لفظوں میں نئے لفظ داخل کرنے یا نکالنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سادہ ترجمہ اور سیدھا سادہ مضمون. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. اب ان کی بات سے یہ انحراف ہے، اللہ تعالیٰ اب خود ان سے مخاطب ہو رہا ہے. لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے. اب یہ جہنم کے فرشتے نہیں ہیں جو حق لے کے آئے تھے، خدا ہے جو اب مخاطب فرما رہا ہے ان کو. ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر ہمیشہ حق کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، یا اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے. ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یقیناً ہم نے بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ام یحسبون انا لا نسمع سرہم، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور مخفی مشورے کو نہیں سنتے؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرہم و نجواہم، نجواہم سے مراد مخفی مشورہ ہے. بلا و رسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں ہمارے ایلچی ان کے پاس ہی لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی سننا تو الگ رہا، اس کا باقاعدہ ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہوتا ہے، ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو کہہ دے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں شامل ہوتا. پاک ہے اس سے آسمانوں اور زمین کا رب، یعنی رب العرش جو وہ بیان کرتے ہیں، اس سے کے بعد جو وہ بیان کرتے ہیں کہ بیچ میں فرق ہے، اس کے سوا اس کو اور طرح ظاہر کیا نہیں جا سکتا، فرق ڈالنا پڑتا ہے ترجمے میں. پاک ہے اس سے آسمانوں اور زمین کا رب، یعنی رب العرش. رب العرش میں یعنی کا مفہوم داخل ہے. کون پاک ہے؟ یعنی رب العرش. کس سے پاک ہے؟ جو وہ بیان کرتے ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، بس انہیں چھوڑ دے کہ وہ لغ باتیں کرتے اور کھیلتے رہیں. کھیلتے رہیں سے مراد ہے وہ اپنی کھیلیں کھیلتے رہیں، مصروف رہیں، جو تمسخر وغیرہ کرتے ہیں. ذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس انہیں چھوڑ دے کہ وہ لغ باتیں کرتے اور کھیلتے رہیں، کی بجائے یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور کھیلیں کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. انہیں اس حال میں چھوڑ دے، یقیناً وہ دن آئے گا کہ وہ اس نتیجے کو دیکھ لیں گے جس کا ان کو ڈراوا دیا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بڑی برکتوں والا ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بادشاہت ہے. بڑی برکتوں والا ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بادشاہت ہے، اور اس کے پاس اس خاص گھڑی کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں عندہ علم الساعة, اس میں اس خاص گھڑی کا علم کسی بریکٹ کا محتاج نہیں, عندہ علم الساعة کے اندر یہ اس خاص گھڑی کا مضمون داخل ہے, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. یہ آیت ذرا مشکل اور غور طلب ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَتَ, اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. شفاعت کا تو کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا مگر خدا کے سچے رسول جن سے شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے, جن کو اذن شفاعت ہو چکا ہے. بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان میں وہ رسول بھی شامل ہیں, جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں. تو بہت سے رسول ایسے ہیں جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے بھی ہیں اور ان سے شفاعت کی توقع بھی رکھتے ہیں. من دون ہی شفاعت الا من شہد بالحق, یہ مشکل اس لیے ہے سمجھنا کہ لا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعت, وہ لوگ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے جنہیں وہ خدا کے سوا پکارتے ہیں. الا من شہد بالحق, یعنی جو ان کو وہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ بہت سے ہیں, ان میں بعض وہ بھی ہیں جو شفاعت کا اختیار دیے جائیں گے. وہ کون ہیں؟ من شہد بالحق وہم یعلمون, کہ وہ حق کی گواہی اس صورت میں دیتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حق کا واضح علم دیا گیا ہے, اس علم کو وہ علم رکھتے ہوئے پھر وہ اس کی گواہی دیتے ہیں. بس یہاں استثناء ان رسولوں کا ہے جن کو وہ اور معبودوں کے علاوہ پکارتے ہیں. وہ معبود جو ہیں وہ اللہ کے ذریعے ٹل گئے اور ہٹ گئے, ان کو تو کوئی شفاعت نہیں ہوگی, ان کے لیے تو کوئی شفاعت کا حق نہیں ہوگا, مگر ان رسولوں کو حق ہوگا جن کو خدا نے خود حق پر قائم فرمایا ہے اور وہ جانتے ہوئے بات کرتے ہیں. حق پر قائم ہونا اور جانتے ہوئے بات کرنا دراصل ایک ہی مضمون کی دو صورتیں ہیں. جو حق پر قائم ہوگا وہ بات بغیر علم کے کرے گا ہی نہیں, جب بھی بات کرے گا سچی بات کرے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, یہ جن لوگوں کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, اللہ کی الوہیت کو تسلیم ضرور کرتے ہیں, چنانچہ اس کو خلق اول کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, جب ان سے تو پوچھتا ہے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر وہ کس طرح بہکائے جاتے ہیں, جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو پھر جو کچھ بھی مغفرت اور شفاعت کا حق ہے وہ اسی کی طرف لوٹنا چاہیے نہ کہ کسی اور کی طرف. وکیل ہی یا رب انا ہاؤ لائے قوم لا یومنون, اور اس کے یہ کہنے کے وقت کو یاد کرو, اے میرے رب یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہاں خصوصیت سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. وکیل ہی یا رب, اور رسول اللہ کی یہ پکار یہ خدا کے حضور گریہ زاری، اے میرے رب، یہ لوگ ایسی قوم ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. تو اس کا جواب خدا تعالیٰ کی طرف سے مان یہ دیا جاتا ہے، فس فان، بس اگر یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں تو ان سے درگزر کر اور سلام کہہ، یعنی علیحدہ ہو جا، بس عنقریب وہ جان لیں گے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا فیصلہ جب بھی آئے گا وہ ان پر کھل جائے گا، اور اس وقت ان کو سمجھ آ جائے گی کہ رسول نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا اور ہم سے الگ ہو گیا تھا. سلام سے مراد دعا نہیں، بلکہ رسول کی طرف سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچنا، کسی قسم کے جبر کا سلوک نہ ہونا ہے. ورنہ رسول کا سلام ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہاں ہرگز سلام سے معنی، سلام کے معنی دعائیہ سلام نہیں ہے، بلکہ سلام سے مراد ایک تو ویسے جب کہا جاتا ہے کسی سے اٹھ کے آ جاؤ، کسی کو چھبن جی سے اٹھ کے آ جاؤ کہتے ہیں سلام، لیکن دوسرا جو زیادہ اہم معنی ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کو یقین دلا دے کہ تیری طرف سے ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، تیری طرف سے سوائے سلامتی کے، یعنی ان کو یقین ہو کہ ان کو رسول کی طرف سے کوئی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا. اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے جو تو ان کو ان تک کھول کے پہنچا دے، پھر ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ، پھر اللہ کی طرف سے سلام نہیں آئے گا ان کی طرف. اگر رسول کی طرف سے سلام ہوتا تو اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. حامیم، حمید اور مجید ہے. حامیم میں ہے کا مفہوم داخل ہے، حمید اور مجید ہے. والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی اور واضح ہے. یہاں واو میں اور کے معنی نہیں ہیں، بلکہ یہ قسم کے اظہار کا ایک حرف ہے. والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی اور واضح ہے. یقین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے، ہم بہر صورت انتظار کرنے والے تھے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے. انا کنا منذرین میں یہ جو مضمون کی شدت ہے، کیوں اتارا ہے؟ اس لیے کہ بہر صورت ہم نے انتظار کرنا تھا، ہم بہر صورت انتظار کرنے والے تھے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. امر من ہندنا، ایک ایسے امر کے طور پر جو ہماری طرف سے ہے. انا کنا مرسلین، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک، رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے. رحمت من ربک سے مراد، رحمت سے کیا مراد ہے، کون لوگ ہیں؟ یہ جو رسول آئے ہیں اس سے پہلے، انا کنا مرسلین، ہم مرسلین رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر بھیجتے رہے ہیں. تو اس سے پہلے جو کچھ سلسلہ گزرا ہے ان کے انذار کا، وہ رحمت کا حصہ ہے. انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے جو اس کا بھی رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے. یہ جو جیٹ لیگ ہے نا, وہ ابھی تک تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے, ویسے وقت بدل کے تو میں نے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں میں, لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ لیگ پھر بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا رہتا ہے. یہ عباسیاں اور یہ بار بار انگڑائی لینا, یہ اس لیگ کا حصہ ہے. آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے جو اس کا بھی رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے. کاش تم یقین کرنے والے ہوتے, لا الہ الا ہو یحیی و یمیت رب و آبائکم الاولین, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ الا ہو یحیی و یمیت, اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تمہارا بھی رب اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون, بلکہ وہ تو ایک شک میں مبتلا کھیل کھیل رہے ہیں. فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین, بس انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا. یہاں دخان سے مراد وہ دھواں ہے جو دجال کے زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایٹومک ایکسپلوژن کے نتیجے میں نکالا جائے گا. اس دھویں کی تعریف میں قرآن کریم کی دوسری آیات بتاتی ہیں کہ وہ جہاں سے گزرے گا وہاں موت کا پیغام دے گا, اور اس کے بظاہر اس کا سایہ, دھوئے کا سایہ ہوا کرتا ہے, لیکن وہ آگ سے عذاب نجات دینے والا سایہ نہیں ہوگا. تو یہی وہ دھواں ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں یہاں اشارہ ہے کہ وہ دن جب ان پر چڑھے گا. فرتقب, انتظار کر اس دن کا, یوم تاتی السماء بدخان مبین, جب آسمان ایک کھلا کھلا دھواں لائے گا. یخش الناس, جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب الالیم, یہ ایک بہت دردناک عذاب ہوگا. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انتظار کا حکم دیا گیا, اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ کی زندگی میں ہی یہ دھواں آ جانا تھا. اس کا مطلب ہے آپ کے زمانے میں یہ واقعہ ضرور ہو کر رہنے والا ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آخرین میں پیدا ہونے والے لوگ بھی شامل ہیں, اور یہ دھواں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کو دکھایا جائے گا. ان کے دیکھتے میں یہ عذاب ضرور دنیا پر نازل ہوگا اور بڑے رقبوں پہ پھیل جائے گا, اور جن پر پھیلے گا ان رقبوں کو زندگی سیاری کر دے گا. یہ نتیجہ اس آیت کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں سے قطعی طور پر ثابت ہے, اور ان الہامات سے جو آپ کو آنے والے دنوں کے عذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمائے, وہ الہامات جو عطا کیے, ان میں یہ بھی ہے حضرت شم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کہ ایسا عذاب آنے والا ہے کہ وہ زمین کو, کہ ان خطوں کو زندگی کی ہر قسم سے خالی کر دے گا. جراثیم بھی مر جائیں گے, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اب یہ عذاب دخان مبین کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے دیکھتے میں یہ ایٹومک ایکسپلوژنز اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دھوؤں کو چلنا اور زمین کے بڑے خطوں کا زندگی سے عاری ہو جانا مقدر ہے. ربنا اکشف عنا ان العذاب کنا مومنون، اے ہمارے رب یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے. انا مومنون کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں، کہ جو ایمان لائیں ان پر تو عذاب آنا ہی نہیں. وہ اس لیے اس آیت کے دو ممکن معنی ہیں. ایک معنی ہے اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے یہ عذاب کا زمانہ دیکھنا ہے، وہ یہ پکاریں گے کہ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ ایمان لانے والوں کو یہ عذاب نہیں چکھے گا، انا مومنون، ہم تو تیری نظر میں ایمان لانے والے ہیں. اس لیے یہ التجا ان کی جاری رہے گی. یہ مراد نہیں ہے کہ از خود ہی سارے بچائے جاتے ہیں، دعا کی طرف توجہ پیدا کی جاتی ہے، اور وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہنا ہوگا کہ ہم تیرے وعدوں کے مطابق ایمان لے آئے ہیں، تو جانتا ہے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، بس اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، ربنا اکشف عنا العذاب، ہم سے یہ عذاب ٹال دے. دوسرا معنی وہ ہے جس کو میں نے پہلے بیان کیا ہے، کہ اے اللہ ہم سے عذاب ٹال دے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. یہ کافر اسی طرح کیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہی کچھ تو ہوا تھا، ہر عذاب پر کہتے تھے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، جھوٹ بولتے تھے، اور جب عذاب گزر جاتا تھا تو ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہ معنی کفار پر صادق آتا ہے، انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے اب کہاں کی نصیحت، انا لہم الذکرا، اب وہ نصیحت پکڑ کیسے سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. وقت جاؤں رسول مبین، جبکہ کھلے کھلے نشانات والا رسول ان کے پاس اس سے پہلے آ چکا تھا. یہاں وقت جاؤں رسول میں اس سے پہلے آ چکا تھا کا معنی ہی پیش نظر ہے، ورنہ جب رسول آ چکا ہو تو اس وقت تو ایمان کی گنجائش ہوا کرتی ہے، وہی تو وقت ہے ذکرہ کا. تو مراد ہے پہلے آ چکا تھا رسول، اس وقت ذکرہ کا وقت ہے، اور انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ثم تولوا عنہ، اگلی آیت اسی مضمون کو خوب کھول رہی ہے. ثم تولوا عنہ، پھر بھی انہوں نے اس سے اعراض کیا. رسول آ چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اسے اعراض کیا. وقالوا معلم مجنون، اور کہا کہ یہ ایک سکھایا پڑھایا ہوا پاگل ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم اس عذاب کو کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے ٹال دیں گے، اور تمہارا یہ کہنا غلط ثابت ہو جائے گا کہ ہم مومن ایمان لانے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹومک وارفیئر میں بھی کچھ وقفے پڑیں گے، کچھ مدت کے لیے عذاب ٹالا جائے گا، تاکہ وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، وہ غلط اور جھوٹ بولنے والے ثابت ہو جائیں. بین ہی یہی صورت موسیٰ کے دور میں بھی ہوئی، عذاب آتا تھا، ہم کہتے تھے ہم مان لیں گے، پھر عذاب ٹال دیا جاتا تھا، مگر ایک آخری پکڑ کے لیے، جس پکڑ سے پھر کسی قسم کا انحراف ممکن نہیں ہوگا، اس سے دوڑ کر کہیں جان نہیں بچائی جا سکے گی. انا کاشف العذاب قلیلاً انکم عائدون، قلیلاً سے مراد تھوڑی مدت بھی ہو سکتی ہے، اور عذاب کا کچھ تھوڑا سا ٹلنا لگے. عذاب تو جاری رہیں گے، ان میں کچھ کمی آتی رہے گی. یوم نبتش البطشة الکبرا، یہاں وہ آخر پکڑ کا ذکر آ گیا. میں ہم ٹالتے تو رہیں گے اور تمہیں جھوٹا کرتے رہیں گے کہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے، تم ان لوگوں میں سے ہی نہیں جو ایمان لایا کرتے ہیں. جب عذاب آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے جھوٹ موٹ کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں گے، وقفے وقفے سے عذاب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا یوم نبتش البطشة الکبرا، وہ دن جب ہم بڑی سختی سے تم پر ہاتھ ڈالیں گے. انا منتقمون، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں. ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون، اب دیکھیں فرعون کی بات میں جو کہہ رہا تھا بیان ہوئی بات قرآن کریم یہاں دہرا رہا ہے کہ جو کچھ ان آنے والوں سے ہوگا ویسا کچھ ہی فرعون کے فرعون کے زمانے میں اس کی قوم سے ہوا، جب وہ بار بار جھوٹے وعدے کیا کرتے تھے کہ ہم سے عذاب ٹال دو اور ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزما چکے ہیں، یعنی ہم جیسے تمہیں آزمایا ہے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزما چکے ہیں جب ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا. ان ادو الیہ عباد اللہ انی لکم رسول امین، ان ادو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو، میں تمہارے لیے ایک امین پیغمبر ہوں. اب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوگا؟ فرعون کے زمانے میں تو موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو، تو یہ پیشگوئی بھی ہے، کیونکہ صاف اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ ہم تمہیں اسی طرح آزمائیں گے جس طرح پہلے موسیٰ کے قوم کو آزمایا تھا. تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو، کون ان سے کن معنوں میں کہے گا کہ اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو؟ کچھ مومن صاحب فرمائیے.
انہوں نے چھوٹوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوتا ہے، اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے شاید،
ٹھیک ہے،
تو
وہ عذاب دیکھ کر وہ سپرد کر دیں گے، پھر نہیں کریں گے، پھر کیا مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو وقت کے رسول کی طرف مائل ہونے سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کو سزا دیتے رہتے ہیں اس بات کی کہ وہ خدا کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو سے مراد یہ ہے، ان کو تنگ نہ کرو. یہ معنی اب بیان ہی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس لیے محض فرعون کے زمانے میں موسیٰ کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. عملاً جنہوں نے خدا کے بندے ہوتے ہوئے موسیٰ پر ایمان لانا تھا، جیسے کہ جادوگر ایمان لے آئے، وہ تو ایمان لے ہی آئے. سپر کر دو سے مراد یہ ہے کہ ان کو تنگ نہ کرو، اور یہی معنی اب بھی پورے ہو رہے ہیں. ہر جگہ جماعت احمدیہ کے تعلق میں انہی معنوں کا اطلاق ہو رہا ہے. انادو الیہ عباد اللہ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امین پیغمبر ہوں، یعنی جو کچھ میں تم سے باتیں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو بین ہی ادا کرتا ہوں. واللہ تعالو علی اللہ، اور یہ پیغام تمہیں دے رہا ہوں اللہ تعالو علی اللہ کہ اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، یقیناً میں تمہارے پاس ایک کھلی کھلی غالب دلیل لانے والا ہوں. انی آتیکم بسلطان مبین, یہاں کون سی غالب دلیل ہے جو ابھی لے کے آنی ہے, یہ بتائیے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ, وہ دلیل ہے کہ وہ تو تمہارے پاس آ کے رہے گی, ایسی دلیل ہوگی جو غالب آ جائے گی, اس دلیل کے سامنے تمہاری کچھ بھی پیش نہیں جائے گی. وَإِنِّي أُوصِي بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ, اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو. بس یہ پناہ ہے جو اللہ کی پناہ ہے جس سے حضرت موسیٰ نے بھی فرعون کو متنبہ کیا تھا کہ میں اور میرے ماننے والے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, اور جب وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے تو فرعون ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا رہا. یہ ہے اس بات کا قطعی ثبوت کہ اللہ نے وہ پناہ ان کو عطا فرما دی. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ, اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے تنہا چھوڑ دو. یہ بھی اس زمانے پر اطلاق ہونے والی ایک آیت ہے. اسی طرح ہم بھی تو ان کو ہی کہتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان, اس مسلمات پر ایمان نہیں لا رہے تو اکیلا چھوڑ دو اور دیکھو خدا کیا سلوک کرتا ہے. لیکن اس طرف وہ نہیں آتے کیونکہ ان کے نزدیک خدا کچھ بھی نہیں, جو بھی سلوک کرنا ہے انہوں نے آپ ہی کرنا ہے. اس لیے وہ اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتے. فدا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون, جب وہ یہ ضد کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں اس وقت خدا کا رسول پکارتا ہے اپنے رب کو. فدا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون, اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ ایک مجرم قوم ہے. فاصرے بے عبادی لیلن انکم متبعون, پس تو میرے بندوں کو ساتھ لے کر رات کے وقت روانہ ہو, یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یہاں حضرت موسیٰ کے دور میں ہونے والا واقعہ تو قطعیت کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ رات کی گھڑیوں میں حضرت موسیٰ روانہ ہوئے اللہ کے حکم سے. تو اس زمانے میں یہ کیسے اطلاق پا رہا ہے.
ہجرت جو ہوئی ہے پاکستان سے
برات کی گھڑیوں میں, بالکل ٹھیک ہے. بین ہی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کہ موسیٰ کا وقت آنے والا ہے, اور اس پیشگوئی کے متعلق علیہ السلام کی وضاحت کہ یہ بعد میں ہونے والا واقعہ ہے, اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا باوجود اپنی ہجرت کرنے کے اس پر اطلاق نہ کرنا, اور یہ لکھنا کہ یہ بعد میں آنے والے کسی خلیفہ کے وقت میں ظاہر ہوگا. تو یہ قطعیت کے ساتھ ان آیات کی وضاحت کرنے والے دھاگے ہیں جوڑ رہے ہیں اس کے سمون سے, اور کسی فرضی بنائی ہوئی بات کا تعلق نہیں ہے اس سے. بین ہی رات کے وقت ہجرت ہوئی, بین ہی اسی طرح فرعون کے کارندوں نے, اس وقت کے فرعون کے کارندوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ روک دیں اس کو, لیکن رات کے وقت ان کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس کو نکالنا تھا اس کو نکال دیا. فاصلے بے عبادی لیلن انکم متبعون, متبعون میں بھی بالکل یہی ہوا ہے, بہت دیر تک پیچھے بھاگتے رہے ہیں. اپنے امبیسڈرز کو حکم دیتے رہے ہیں, پوچھتے ہیں پکڑو, پتہ کرو کہاں گیا, اس کو واپس بھیجنے کی کوشش کرو, پھر کچھ پیش نہیں گئی. تو انکم متبعون کے لفظ بھی بین ہی صادقہ ہیں, ایک ذرہ بھی فرق نہیں. وترک البحر رہوا انہم جند مغرقون, اور سمندر کو چھوڑ دے جب کہ ابھی وہ پرسکون ہو, یقیناً وہ ایک ایسا لشکر ہے جو غرق کیے جائیں گے. راون کا مطلب ہے جب کہ ابھی وہ پرسکون ہو, اور جب میں نے پاکستان چھوڑا تھا تو اس وقت ابھی پرسکون تھا. اب جو متلاطم سمندر ہے جس میں ساری قوم غرق ہو رہی ہے, وہ نقشہ ہی اور ہے. تو اس طرح قرآن کریم کی آیات اعجازی طور پر ایک سابقہ ہونے والے واقعہ کو انہی لفظوں میں بیان کر رہی ہیں جن لفظوں میں ایک آنے والی پیشگوئی بیان ہو رہی ہے, اور لفظ لفظ دونوں پر برابر ان الفاظ کا اطلاق ہو رہا ہے. یہ ہے قرآن کا اعجاز, جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں, کسی کتاب میں نہیں. وترک البحر رہوا انہم جند مغرقون, وہ تو ایسا لشکر ہے جنہوں نے غرق ہونا ہی ہونا ہے, ضرور غرق کیے جائیں گے. تب وہ وقت آ رہا ہے جس کے متعلق ساری قوم یہ اعلان کرتی پھر رہی ہے, غرق ہو گئے, غرق ہو گئے, اور اس غرقابی سے نجات کی کوئی راہ نہیں. بین ہی انہی لفظوں میں اخبارات میں مختلف اہل فکر کے بیان شائع ہوئے ہیں, بلکہ مختلف مسالک کے ملاؤں کے بھی بیان ہیں, ان میں یہی اظہار ہے کہ ہم غرق ہو گئے. وہ کہتے یہ ہیں کہ تمہاری دوسرے فرقوں کی وجہ سے, تمہاری وجہ سے غرق ہو گئے, غرق ہونا مانتے ہیں. اب یہ بہت دردناک منظر ہے جو اطلاق پانے والا ہے, اور جس سے ڈر لگتا ہے, جس کے لیے میں بار بار جماعت کو دعا کی طرف بھی متوجہ کرتا ہوں. اللہ کی مرضی ہے, جو وہ چاہے گا کرے گا, مگر یہاں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ دل ہلا دینے والا ہے. کم ترکو من جنات و عیون, کتنے ہی باغات اور چشمے ہیں جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دی. وہ ضروع و مقام کریم, اور کھیتیاں اور عزت و احترام کے مقامات بھی. اب کیسے یہ سلوک ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن چونکہ ہماری ہی قوم ہے اس لیے ان پر دل بہت ڈرتا ہے. وہ نامتن کانو فی حفاقہن, اور ناز و نعمت کانو فی حفاقہن, جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے, وہ بھی جاتی رہے گی. کذالک اورثناہا قوماً آخرین, اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا. اب یہاں تک جب ہم پہنچتے ہیں تو وہ جو ان کے ساتھ سلوک ہونا ہے اس کے متعلق ڈرنے کی بجائے وہی مضمون تفسیر میں بھی داخل ہو جاتا ہے کہ ان سے چھوڑ کر غیروں کو نہیں دیا جائے گا, یہ جنتیں یہ نعمتیں ان سے چھینی جائیں گی تو اپنے ان بندوں کو دی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حقیقی وارث ہیں. اس لیے یہ جو انذار کا پہلو ہے جس کے مطابق میں کہتا ہوں دعا کرنی چاہیے, یہ دعا ایک عمومی معنوں میں دعا ہے کہ قوم کی اکثریت تکلیف میں مبتلا ہوگی بیچاری, ان کو پتہ نہیں وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. تو بہرحال دل تو یہی چاہتا ہے کہ ان کی تکلیف دور ہو یا کم ہو جائے, لیکن مقدر ضرور ہے کیونکہ اس تقدیر کے ظاہر ہوئے بغیر جماعت احمدیہ کے وارث بننے کی خوشخبری پوری نہیں ہو سکتی. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرين، پس آسمان ان پر نہیں رویا اور نہ زمین، وما كانوا منذرين، اور وہ مہلت نہیں دیے گئے. آسمان کا رونا تو ظاہر ہے، زمین کیسے نہیں روئی یہ بتائیں. مثلاً بارشیں ہوتی ہیں اور بجائے نعمت کے وہ عذاب کا موجب بن جاتی ہیں، فلڈ آنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو آسمان کا رونا ہوا. زمین روتی ہے، جیسے حضرت نوح کے وقت میں تنور پھوٹ پڑے تھے، چشمے ابل گئے تھے. دونوں بظاہر رحمت کا باعث بننے والی چیزیں ہیں، مگر ان کی صورت پہ نہیں بنی. کیوں جی، وقت ہو گیا؟ تلاوت کہاں تک ہوئی ہے؟ یہی تک، بہ نہیں اتنا زندہ بعد رکھ لیں، باقی کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.